حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ توکلت علی عبد اللہ یعود عبدا، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد هو الدائم القائم هو الباقی بعد کل فناء قبل کل فناء، هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام والطيب والإكرام على رسول الله العظيم أبي القاسم محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی لن یفترقوا حتی یرد علی الحوض۔ صلوات محمد صلی اللہ محمد۔ اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے ایک محبت بھرا درود بھیجے بر محمد و آل محمد۔ جو احباب دمیں دامیں درہمیں قدمیں سخنیں کسی بھی طور سے ان ایام عزا کی ان مجالس میں حصہ لے رہے ہیں، ان تمام احباب کی محنت، زحمت اور کاوش کی قبولیت کے لیے بلند ترین درود پاک بھیجے بر محمد۔ جو احباب سالہ گزشتہ ان مجالس عزا کی رونق بنتے رہے، زینت بنتے رہے، اور انسان اپنے مولا کی برگاہ میں دائی اجل کو لبیک کہہ چکے، ان سب مومن مومنات کے مرحومین کی بحری درجات کے لیے بلند ترین سوال ہے بر محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اجل فرج محمد صاحب امام زمان کی صحت و سلامتی، تجہیل ظہور اور حفظ و امان کے لیے بھی درود کہہ دیے گئے بر محمد صلی اللہ محمد۔ بس ایک زحمت مزید دوں گا، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احرت رامن عقیدت بھرا درود پاک بھیجے بر محمد و آل محمد۔ دعائے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو خدا قبول فرمائے، خالق مطلق ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے توشہ آخرت کا فرمائے۔ پروردگار عالم بسط کا محمد و آل محمد، جس جس منزل پہ مجلس شبیر بپا ہے، خالق مطلق اس منزل کی، اس منزل شریک مومن مومنات کی جان و مال، عزت و آبرو کی محافظت فرمائے۔ خالق مطلق جو بھی حاجات دلوں میں لے کے آئے ہیں، پروردگار عالم بسط کا ہے بیماری کا بلا، بسط کا ہے محمد و آل محمد قبول و منظور فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان تمام دعا قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کی زبان حتر کو اپنے لیے دعا قبول کروانے کے لیے بلند ترین درود بھیجے گا بر محمد و آل محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ وسیلہ ہدایت کے عنوان پر ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ خطوات شیطان کی اگر پہچان ہو جائے تو انسان اس کے مقابلے میں وسیلہ ہدایت کے خط کو پہچاننے میں آسانی پیدا کر لیتا ہے۔ آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وسیلہ ہدایت خالق مالک نے انسان کے لیے جا بجا وا کیے. اس طرح گزشتہ مجالس میں نے عرض کیا کہ ایک وقت میں 70 انبیاء کو اللہ نے زمین پہ مبعوث کیا. آج جب کہ بشریت کی تعداد اربوں انسانوں کی صورت میں زمین پہ موجود ہے, تو ایسے میں یقیناً وہ جو خدا نے اپنی ذمہ داری اپنے ذمہ لی تھی اس کے تقاضے کے تحت نظام ہدایت کا موجود ہونا الحق ضروری ہے اور لازم ہے. ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. میرے نبی کی نبوت کا زمانہ, تبلیغ نبوت کا زمانہ 27 رجب المرجب 40 عام الفیل سے شروع ہوتا ہے اور 28 صفر المظفر یا 12 ربیع الاول بعض رویات کے مطابق اور بعض 28 صفر المظفر 63 ہجری کو تبلیغ رسالت کا سلسلہ مختتم ہوتا ہے, تبلیغ نبوت کا سلسلہ مختتم ہوتا ہے. میں بار بار رسالت اور نبوت کے لفظ کو اس لیے ساتھ دہرا رہا ہوں کہ نبوت کا سلسلہ مختتم ہوا ہے, ہدایت کا سلسلہ مختتم نہیں ہوا. رسالت کا سلسلہ مختتم ہوا ہے, ہدایت کا سلسلہ مختتم نہیں ہوا. چونکہ یہ مثالیں عرض کر رہا ہوں تو اس لیے اس منزل پر وضاحت ضروری سمجھی. یہ 63 سال کی میرے مصطفیٰ کی زندگی دین کی تبلیغ کا ایک وسیلہ اور ہمارے لیے ہدایت کا ایک روشن چراغ تو بہت چھوٹا رہ جائے گا, روشن آفتاب ہے. اور نبی کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اسوہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میری زندگی کی حیات کا ہر باب ہمارے لیے وسیلہ ہدایت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ, میرا محمد تیری زندگی کے کسی باپ کی بھی اتباع کریں گے یہ محبوب خدا ہونے کے قابل ہو جائیں گے. بس میرا مصطفیٰ اپنی زندگی میں تبلیغ کرتے رہے, اب تو جو کریے گا. مصطفیٰ کی زندگی کی تبلیغ کا اگر دوران یعنی اعلان رسالت, بعثت رسالت اور رحلت رسالت, بعثت رسالت اور رحلت رسالت کا اگر دورانیہ آپ لگائیں تو 23 کے قریب یہ جو عرصہ بنتا ہے جو تبلیغ کا عرصہ ہے, 63 حیات طیبہ ہے, 23 تبلیغات طیبہ ہیں, 23 بعثت کے ایام ہیں. تو ان 23 ایام میں میرے مصطفیٰ نے جو عمل کیا وہ ہمارے لیے اسوہ, جو فعل انجام دیا ہمارے لیے اسوہ, جو ارشاد فرمایا ہمارے لیے اسوہ, جو تقریر یعنی ان کے سامنے ہو رہا ہے میں نے یہی کیا گا وہ ہمارے لیے اسوہ. اب ہمارے تک یہ اسوہ پہنچانے کے لیے کون ہیں؟ ظاہرا دیکھیں تو دو قسم کے افراد بنتے ہیں, ایک کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے اور ایک کو اہل بیت رسول کہا جاتا ہے. تو جو کہیے اہل بیت رسول اور اصحاب رسول. اب میرا مصطفیٰ زندگی کے مرحلے میں کسی ممبر پہ فقط نہیں بیٹھے رہے بلکہ عام زندگی تھی, ممبر پہ بھی بیٹھتے تھے, مصلے پہ بھی آتے تھے, گھر میں بھی جاتے تھے, جنگیں بھی ہوئی جنگوں میں بھی گئے ہیں, سامانے سفر بھی مہیا رہے, کبھی عمرے ایک دفعہ عمرے کی زیارت عمرے کے لیے نکلے, پھر مکہ سے واپس پلٹ کے آئے, پھر حج کے لیے گئے, پھر حج کر کے پلٹ کے آئے, اسی طرح دیگر علاقوں میں تبلیغات کے لیے گئے. یعنی میرے پاک نبی کی حیات طیبہ مختلف ابواب پر مشتمل ہے. اچھا اس مختلف ابواب میں پھر تبلیغ کے ہمارے لیے ہدایت کا جو وسیلہ بنے گا, یعنی جس نے میرے نبی کو دیکھا وہ ہمیں بتائے گا کہ اس منزل پہ محمد مصطفیٰ کا کیا سلیقہ رہا, اس منزل پہ میرے نبی کا کیا سلیقہ رہا, یہ جو دیکھے گا وہ ہمیں بتائے گا. اچھا اب دیکھنے والوں کی بھی کیٹیگریز ہیں, کوئی ایسے ہیں کہ جو بعثت کے اعلان رسالت کے 4 مسلمان ہوئے, کچھ بزرگان ایسے ہیں
جو اعلان رسالت کے چھٹے سال مسلمان ہوئے، مثلاً خود رسول اکرم نے 3 سال تک گھر میں تبلیغ کی ہے، 3 سال بعد جب باہر تبلیغ کی تو حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کر لیا، یعنی بعثت کے 3 سال بعد حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر نے بعثت کے 5ویں سال میں اسلام قبول کیا، حضرت عثمان نے رسول کی ہجرت سے چند ماہ پہلے اسلام قبول کیا، یہ بڑی شخصیات کے ہم نے نام لے دیے۔ اسی طرح رسول کے چچا حضرت حمزہ نے بعثت کے 5ویں سال اعلان ایمان کیا، اسی طرح دیگر بزرگ ہستیاں بھی جو بھی آپ نام لیتے جائیں، یعنی دورانیہ ہے۔ حضرت بلال ہیں تو وہ بھی بعثت کے 4th سال مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو بھی ہستیاں آپ نام لیں گے، تاریخ میں جن سے حدیث لی جاتی ہے، روایات میں یا تاریخ لی گئی، وہ دورانیہ ہے۔ کوئی یمن سے آئے تو مسلمان ہوئے، عرصے بعد آئے، کوئی مدینہ سے آئے، تو یہ سارے جتنے بھی انصار مدینہ ہیں، سارے انصار مدینہ یہ تو ہجرت سے 2 سال پہلے مسلمان ہوئے، ہجرت سے 2 سال پہلے، یعنی بعثت سے 9 سال بعد۔ اب میرے نبی سے جو ہدایت کے دروازے ہم تک کھولنے والے احباب تھے، انہوں نے بھی پوری زندگی میری نبی کی نہیں دیکھی، انہوں نے بھی زندگی کے بعض گوشے دیکھے، وہ بھی میرا محمد مسجد نبی کے ممبر پہ ہے تو انہوں نے دیکھ لیا، میرا مصطفیٰ سفر میں ہے تو وہ ساتھ ہے تو دیکھ لیا۔ اور پھر سفر میں بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، میں مثال کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، مثلا میرا رسول سفر کے لیے نکلتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ بھی گوشے ہیں علم کے، یہ بھی ہدایت کا گوشہ ہے، محمد کی سیرت کا ایک سلیقہ ہے۔ میرے رسول کے غلام ہیں یہاں آپ کے سندھ کی دھرتی سے گئے ہوئے، حضرت مہران صحابی پیغمبر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، نام ہی رسول ان کا مہران رکھ دیا، جو کہ بعد یہ مہران سے گئے، نام مہران ہو گیا، غلام ہے، ماں رسول خدا کو ہبہ کیا گیا، خریدا رسول نے۔ تو وہ رسول خدا مدینہ سے سفر بھی نکلے تو رسول کے ساتھ چند ساتھی بھی موجود ہیں، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ رسول کی معذر میں ساتھ سفر میں شامل ہیں۔ اب باقی سب آزاد ہیں، یہ مہران غلام ہیں، ان کے دوش پر رسول اکرم کے اموال کا تھوڑا سا سامان کی گٹھڑی ان کے کندھے پہ ہے۔ اب چونکہ یہ غلام ہیں، آپ کے مشاہدے کی بات ہے، نوکر ہو غلام ہو تو ہم اس کو کون سا انسان سمجھتے ہیں، وہ بزرگان بھی تو ہمارے جیسے انسان تھے نا، رسول کا نہیں کہہ رہا، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، رسول کا نہیں کہہ رہا، معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان بزرگان نے بھی کہا کہ ہم نے کیا اٹھانا، غلام جو موجود ہے تو اپنی اپنی گٹھڑی غلام کے کندھے پہ رکھ دی۔ اب وہ 5-6 افراد کی گٹھڑیاں، حضرت مہران صحابی پیغمبر ابھی غلام ہیں، اسلام قبول ہو چکا ہے لیکن غلام ہیں، غلامی رسالت میں وہ 5-6 گٹھڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں، اور رسول خدا نے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگے، یا مہران انت کر رہا، اے مہران تو تو لدے ہوئے اونٹ کی مانند دبا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کے رسول خدا نے اپنا سامان مہران کے کندھوں سے اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھ لیا، اور مہران سے کہا، یا مہران انت حر فی دنیا والآخرہ، مہران تو آزاد ہے، دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اب جو آزاد ہو گیا مہران، غلامی والی حالت تو رہی نہیں، اب بالکل آزاد پرسنلٹی بن گیا، اب کیا ہوا، باقی کا سامان خود لا کے زمین پہ رکھ دیا۔ اب ہر ایک نے 7 سامان اٹھایا، چلنے لگے، چند قدم اٹھائے نا تو مہران نے کہا، یا رسول اللہ ہر اجیر لی، کیا آپ اجرت پہ میرا کام کریں گے؟ ابھی ایک لحظے پہلے آزاد ہوئے، ابھی رسول کو اپنا مزدور بنانے لگے ہیں۔ سوچو جو کریے گا، حضرت مہران رضوان اللہ تعالی وعلیہ السلام علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ حل اجیر لی، کیا میرا سامان اجرت پہ اٹھائیں گے؟ اب رسول خدا نے فرمایا، بلا یا مہران، ہے میرے بھائی، کیوں نہیں آؤ، بسم اللہ، رسول ہیں، کہا آؤ، میں تمہارا سامان اٹھاتا ہوں۔ سامان کیا ہے؟ چند کپڑوں کی ایک چھوٹی سی گٹھڑی ہے، وہ رسول خدا کے کندھے پہ انہوں نے رکھی۔ رسول نے 3 یا 4 قدم اٹھائے، اٹھانے کے بعد اب مہران نے کہا، میرا سامان مجھے دے دیجئے اور اپنا سامان بھی مجھے دے دیجئے، یہ جو 3 قدم آپ نے اٹھانا، اس کے عوض واپسی مدینے تک آپ کا سامان اٹھانا میرے اوپر واجب ہو گیا۔ اچھا، اب وہ جو لازہ تھا وہ بڑا مشکل تھا باقی اصحاب کے لیے بھی، کہ جب رسول قدم اٹھا کے چل رہے تھے، اب رسول تو جانتے ہیں لیکن اصحاب چونکہ نہیں جانتے، تو ہر ایک مہران کو دیکھ رہا تھا غصے سے کہ دیکھو غلام غلام رہا چاہے آزاد ہو گیا، اپنی اوقات سے باہر ہو گیا، ہمارے نبی کو اپنا مزدور بنا لیا، اپنا سامان ان کو دکھا اٹھا اٹھا کے. اور اس لمحے مہران چل بھی ایسے رہا تھا جیسے بڑے فخر کی بات ہو. فخر تو اس کو یہ تھا نا کہ میں محمد کا غلام ہوں اور آزادی پا گیا. اور خدا کے اس وقت صحابہ پیغمبر کہنے لگے دیکھو غلام کا غلام رہا، سوچ دیکھو نبی کو اجیر بنا لیا، اور نبی بھی دیکھو کتنے کھلے دل کے بندے ہیں، ایک غلام رہنے والے کے اجیر بن رہے ہیں. اب نبی تو جانتے ہیں اس کی محبت کو، لیکن اصحاب نہیں جانتے تھے. اب اس منزل پہ جب واپس سامان اس نے اٹھایا تو اب اصحاب پیغمبر نے کہا اے مہران ہمارے سامان اٹھوانے نے تمہیں آزاد کر دیا. کہا نہیں، میرے محمد نے تمہیں اپنا کام کرنے کا سلیقہ سکھا دیا، اپنا کام کرنے کا. اچھا یہاں بھی تربیت ہے، ہدایت کے دروازے یہاں سے بھی نکل رہے ہیں کہ غلام کو غلام نہ سمجھو انسان سمجھو، نوکر کو نوکر نہ سمجھو انسان سمجھو، وہ بھی تمہارا بھائی ہے. بس رسول کی زندگی کے یہ گوشے، بعض نے استفادہ کیا بعض نے کسی اور طرف چلے گئے. تو جو کہیے گا اب کسی کو رسول کی صحبت کا دورانیہ 2 ماہ نصیب ہوا، کسی کو 6 ماہ نصیب ہوا، کسی کو 6 سال نصیب ہوا، کسی کو 10 سال نصیب ہوا، کسی کو 15 سال نصیب ہوا، کسی کو 22 سال نصیب ہوا، کسی کو 23 سال نصیب ہوا. یعنی رسول نے اعلان رسالت کیا تو بھی وہ پاس تھا، رسول نے دائی اجل کو لبیک کہا تو بھی وہ پاس تھا. لیکن چند ہے نا جن کو یہ نصیب ہوا، اکثریت کو ایسا نصیب نہیں ہوا. اس لیے میرا بھائی توجہ کریے گا، اب ہدایت کا دروازہ وہی بن سکتا ہے جو کاملاً ہدایت دینے کی اہلیت رکھتا ہو، جس نے مکمل ہدایت لی ہو. میں ایک اور مثال دوں اس کے ساتھ جوڑوں تاکہ نتیجہ بڑا خوبصورت ہو جائے. توجہ کریے گا، اگر ایک انسان کو خبر ہو جائے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے 2 ماہ بعد، ڈاکٹر اس کو کہیں جی آپ کی جو بیماری کی کیفیت ہے آپ 2 ماہ سے زیادہ نہیں بتا سکیں گے، اپنے معاملات کو دیکھ لیجیے، 2 ماہ بعد آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، بیماری کی کیفیت اور آپ کے مشاہدے کی بات ہے. کیسے اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں اور ہوتا بھی ہے، اب جو کہہ رہا ہے اس پر مکمل یقین ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں تجربہ صحیح ہے، یہ صحیح بتایا کرتا ہے. مثلا فرض کیا مثال کے طور پہ کینسر ہے، بریسٹ کینسر ہے، اور ڈاکٹر اس کو خبر دے دی ہے کہ آپ 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد آپ کے وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کی مدافعت، اور آپ آہستہ آہستہ. اب یہ جو شخص ہے عقل کہتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اہتمامات کرے، کیا کرے، اپنے کاروبار کے معاملات کو سنبھالے، اپنے زندگی کے معاملات کو سنبھالے، اپنے گھریلو معاملات کو سنبھالے، جو احکامات ہیں وہ جاری کرے، جو معاملات ہیں ان کو سمیٹے، جو اس کے لین دین ہیں ان کے متعلق اپنے کسی وسیع کو، کسی جانشین کو، کسی بھائی کو، کسی بیٹے کو باقاعدہ جواب دہ بنائے، لوگوں کو اس کی خبر دے، اس کی لوگوں کو خبر دے. یہ دانش کہتی ہے، عقل کہتی ہے. اگر کوئی عام انسان خبر ہونے کے بعد بھی مستقبل کی پلاننگ نہ کرے تو لوگ اس کو دھنا نہیں کہتے. خبر ہو گئی پھر بھی پلاننگ نہ کرے لوگ دھنا نہیں کہتے. تو جو کہیے گا میرے محمد نے جب آخری حج کیا ہے نا تو خطبہ حج میں فرما دیا کہ اب میں اپنے اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوں، یہ آخری حج ہے جو میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، آئندہ حج دنیا میں نہیں ہوں گا، میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والا ہوں. اور تو جو کریے گا میرا محمد آخری نبی ہے، میرے محمد کو خبر ہے، میرا محمد آخری رسول ہے، میرے مصطفیٰ کو خبر ہے. قرآن کی آیت ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین. خاتم النبیین لکھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے کہ یہاں لکھ دو وہاں لکھ دو وہاں لکھ دو، لکھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے کہ خاتم النبیین لکھ دو تو زبردستی لوگ مان لیں گے خاتم النبیین ہے. نہیں، ایسا نظام دو کہ نبوت کا دروازہ جو واتوب نے کیا کہ فلا اگر ہوتے تو نبی ہوتے، تو یہ دروازے بند کر دو. ایسا سسٹم ہو، ایسا نظام ہو کہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ نبوت کے درجے کی طرف قدم بڑھا سکے. کیوں؟ جہاں علی جیسا غلامی کا دھم مرتا نظر آئے وہاں نبوت کا تصور بھی نہیں ہوا کرتا. وہاں نبوت کا تصور نہیں ہوا کرتا. اور اسی لیے مکتب اہل بیت کی تاریخ سامنے ہے سب کے، سارے مکاتب لکھتے ہیں، سارے منابع بیان کرتے ہیں کہ شیعیت یہ تم نے کہہ دیا جی سبائی ہیں اور عبداللہ ابن سبا نے شیعیت کو بنیاد رکھی. نہیں، اپنی حدیث کی کتابیں دیکھو، سلیمان شیعہ تھا، ابو ذر غفاری شیعہ تھا، عمار جعفر شیعہ تھا. کہا صحابہ میں یہ سات آٹھ ایسے تھے جو پکے کٹر شیعہ تھے. یہ سلیمان فارسی کو عبداللہ ابن سبا نے اسلام قبول کروایا تھا، اور عبداللہ ابن سبا بھی تمہارا جا کے چھٹی ہجری میں پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی کتابوں میں. اس کا وجود تو دنیا میں نہیں ہے، افسانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایسے ہی تم نے گھاڑ لیا، جیسے تم نے کہا کہ شیعوں کے مولویوں کے کان ہاتھی کے کان جیسے ہوتے ہیں. تم نے ایسے ہی جیسے گھاڑ لیا شیعوں کے 40 سپارے ہوتے ہیں، ایسے ہی جیسے بنا لیا جی شیعہ یہ ہوتے ہیں شیعہ وہ ہوتے ہیں. نہیں میرا بھائی، شیعہ بھی انسان ہوتے ہیں. تم کہو کہ تمہارے پاس ساتھ کا احترام رہے اور تم ہمارے پاس ساتھ کو جہاں مرضی بیٹھ کے رگڑتے رہو، مجلسوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کبھی آؤ تو صحیح. ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. ہمارے ہاں تو عیسائی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں. کیوں؟ یہ ترے حسین ہے اور میں خطبہ بیٹا حیدری. میں خطبہ سے زاکرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ حر بننے کے دروازے بند نہیں کرو بھائی، لوگوں کو آنے دو تاکہ حر بنتے رہیں. ایسی بات مت کرو کہ لوگ آنا چھوڑ دیں تمہارے مجالس میں. اگر تم نے کسی کے راستے میں دروازہ کھڑا کر دیا، دیوار کھڑی کر دی، کوئی ایسی پلیٹ، ایسا کوئی چیز کھڑی کر دی کہ جس کے سبب کسی کے حر بننے کے راستے میں رکاوٹ ہوا، تو روز معاشر وہی جو مستقبل کا حر تھا وہ تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، اور پھر تم حسین کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے بات کو اس انداز سے کرو کہ حق بھی نہ چھپنے پائے اور کسی کے دل کو تکلیف بھی نہ ہو. یعنی چراغ سے دامن بھی نہ جلے، چراغ سے روشنی ہوتی چلے. ایک درود ہے مر محمد و آل محمد. بس تو جو کریے گا، میرے مصطفیٰ نے تبلیغ دین کی، اصحاب نے تبلیغ دین لی. بات ذہن میں رہی، ایک عام انسان پلاننگ کرتا ہے، جب اس کو خبر آ جاتی ہے کہ میں اب دنیا میں نہیں رہوں گا. میرے مصطفیٰ کو پتا ہے میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، میرے بعد رسول نہیں ہے، آخری نبی ہوں. قرآن میں صاف کہہ دیا خاتم النبی، آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن میرے محمد کو پتا ہے کہ یہ سلسلہ یوم یبعثون تک چلنا ہے. انسان بھی ہوں گے، انسان کو گمراہ کرنے والا شیطان بھی رہے گا. تو جو کرے گا اب کیا ہے، آپ اگر ساری مکاتب کی کتابیں اٹھائیں، سارے مکاتب کی فقہ کی کتابیں اٹھائیں، مثلا ہمارے بھائیوں کی جو کتاب ہے فتاوی ائمہ اربع جو ہمارے مدارس میں اہل سنت پڑھائی جاتی ہیں، اس طرح قدوری شریف و دیگر فقہ کی کتابیں، یا ہماری تبصرۃ المتلمین ہے، شرائع الاسلام ہے، علامۃ الدمشقیہ ہے، یا اس کے نیچے آپ تفسیر مسائل نماز جعفریہ، یہ جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں یہ چند ابواب پہ مشتمل ہوتی ہیں، چند ابواب پہ. تو جو کہیے گا، آج نار والی مجلس نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. ایک درود کا حدیث پر محمد والا، تھوڑا سا زحمت کریے آگے آگے ہے، تھوڑا 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 زحمت کریے. صلی اللہ بہت شکریہ، تھوڑا اور کیا کر رہا تھا. احکام فقہ چند ابواب پر مشتمل ہے، مثلا طہارت، اسی میں وضو بھی آ جاتا ہے، پانی کے کام بھی آ جاتے ہیں، غسل کے بھی آ جاتے ہیں، یہ سارے. پھر آگے نماز، نماز جتنی بھی نمازیں ہیں، پنجگانہ نمازیں ہیں، نماز جمعہ ہے، نماز عیدین ہے، نماز جنازہ ہے، نماز واجبہ ہے، نماز مستحبہ ہے، نماز نافلہ، جتنی بھی نمازیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر آگے آتا ہے صوم، روزہ، روزے کے متعلق مستحب روزے، واجب روزے، کب رکھیں کب نہ رکھیں، روزے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کیسے رکھنا ہے کیسے نہیں رکھنا، کب قصر ہوتا ہے کب قصر نہیں ہوتا، کس کو معاف ہوتا ہے کس کو رکھنا ہوتا ہے، اس کا کیا مد بنتا ہے، کیا کام بنتا ہے، کیا فلاں بنتا ہے کیا، یہ سارے احکام اس میں. پھر آگے منزل بڑھتی ہے، یہ کر کر آ کے
سوم کے بعد باری آتی ہے جس طرح آپ کے فروع دین آپ سمجھ لیں، نماز ہوگا، حج، زکات، فرض، جہاد، اللہ تبارک و تعالیٰ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نہی عن المنکر سے پہلے پہلے جنے ہیں یہ سارے معاملات، تو یہ چند ابواب بنتے ہیں. اسی طرح کا جان کچھ معاملات کے ابواب ہیں، اشتراط بیع، یعنی بیع کے معاملات، چیز خریدنا بیچنا، حیات کے معاملات. آپ تھوڑا تھوڑا اور زحمت کریں، جگہ خالی ہے بیٹا، آپ جو چھوٹے بچے بچی بیٹھے اٹھ کے آگے آ جائے بیٹا، یہ جوان چھوٹے بچے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، باہر اصل میں پانی ہے، کیچڑ ہے بارش کی وجہ سے، تو لوگ نیاز مولا تھوڑا تھوڑا، ہاں یہ بڑا اچھا لفظ دیا مولا کی نیاز ہے بھائی آگے ہونا. شیعہ کھان والی شاید صرف نیاز سمجھے نہیں، مجلس میں نیاز ہے، لنگر ہی بانٹیا جا رہے ہیں. اچھا جی، بس میں متصل کروں، میں توحید کو سمیٹا، نتیجے کی طرف بڑھوں، دامن پاک سمٹ چکا. یہ چھوٹے چھوٹے باب بنتے ہیں کہ زندگی میں کیسے بتانا ہے، کیسے رہنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ نپٹانا کیسے ہے، معاہدہ کیسے کرنا ہے، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، فلاں فلاں فلاں. میرے نبی چاہتے تو اصحاب کی ذمہ لگا دیتے نا کہ ایک صحابی رسول کی وہ ساری باتیں لکھتا کہ جی آپ نے وضو کے بارے میں لکھنا ہے، اگر جی آپ نے نماز کے بارے میں لکھنا ہے، آپ نے زکات کے بارے میں لکھنا ہے، آپ نے حج کے احکام کو لکھنا ہے، آپ نے روزے کے احکام کو لکھنا ہے، آپ نے فلاں کام کو لکھنا ہے، اور ایک کتاب زخیم ہر کوئی جمع کر لیتا. میرا محمد پورا قرآن مرتب کرواتے، مرتب کروا کے جلد میں بند کرواتے، اوپر مور لگاتے کہ میری مور ہے، کوئی 40 سپارے نہیں، کوئی 10 سپارے بکری نہیں کھانے. بھائی افواہیں نہ پھیلتی نا، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا شیعہ نے 40 سپارے سی، 10 سپارے حضرت کسی بزرگ نے بکری کھا گئی تھی، 3 رہ گئے. ایسا نہیں ہے بھائی، ہمارا عقیدہ جتنا محکم ہے قرآن میں، توجہ کریے گا، قرآن میں خدا کہتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اِنَّا نَزَلْنَا ذِكْرَا نَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو بکریاں نہیں کھایا کرتی، خامخا. اور آج 1400 سال بعد پھر سوشل میڈیا پہ وہی باتیں گردش کرتی ہیں، اسی لیے پھر جواب بھی دینے پڑتے ہیں ہمیں. برحال تو قرآن ایک دفعتین جلد ہوتا، مور شدہ ہوتا، محمد کی تصدیق شدہ ہوتا، یہ بھی رولا نہ پڑتا کہ زید بن ارکم نے جمع کیا ہے یا علی ابن ابی طالب نے. محمد جمع کر کے جاتے نا، لکھوا کے جاتے، جمع کر کے تبھی دے کے جاتے، یہ بات ہی نہ ہوتی یہ کس نے بنایا، کس نے نہیں بنایا، کس نے جمع کیا. ہاں اس پہ سب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ بھائی بسم اللہ سے والناس کسین تک قرآن پورے کا پورا وہی ہے جو محمد کے فرمان کے مطابق قرآن ہے، سارے کے سارا اس میں جمع ہے قرآن. قرآن کا ایک لفظ باہر نہیں، قرآن کا ایک لفظ اس کے، قرآن کے بغیر کوئی لفظ اس کے اندر نہیں، پورے کا پورا قرآن یہی ہے، کوئی چیز باہر نہیں، کوئی چیز اندر نہیں. اللہ نے اس کی ضمانت دی، یہ محفوظ رہا. جس طرح یہ قرآن محفوظ ہے، محمد کے فرمان بھی ویسے ہی محفوظ رہتے اور مصطفیٰ کروا کے جاتے. پھر یہ تھا کہ پھر ضرورت نہیں پڑنی تھی کہ علم الرجال ہو، علم الدرایا ہو، علم الحدیث ہو، علماء آپس میں بحث کریں یہ حدیث جھوٹی، یہ حدیث سچی نہیں، محمد کی حدیث تھی، سب ہوتا. لیکن محمد نے امت کو جھجھٹوں میں نہیں ڈالا، محمد نے آسانی کا سلیقہ دیا. پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ میرے محمد کو خبر تھی کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، میرے محمد نے اسی لیے انتظام کیا ہے. یہ نہیں کہ امت پہ چھوڑ کے چلے جائے، جیسے بے مہار تم ناکہ کو پکڑو، جہاں مرضی لے کے پھرتے رہو، جیسے قرآن کا ترجمہ کرتے رہو، جیسے قرآن کو سمجھتے رہو. نہیں، کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، سمجھائے گا وہ جو لسان خدا کو سمجھتا ہے. یہ وہاں کی کتاب ہے، یہ وہی سمجھائے گا وہاں سے پڑھ کے آیا ہے. جو وہاں کا پڑھا ہے، یہاں کا پڑھا، وہاں کا نصاب نہیں سمجھا سکے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن کھلا نہیں رہے گا، جو اہل بیت سمجھائیں گے وہی سمجھنا، اپنی مرضی کے مطلب نہ نکالنا. قرآن اہل بیت کے در سے لینا، قرآن اہل بیت کے در سے لینا. اگر قرآن کو اہل بیت کے در سے لوگے تو پھر سمجھنا ہدایت تمہارا نصیب ہے. اگر اہل بیت کو قرآن کے وجود سے لوگے تو سمجھنا کہ اہل بیت تمہارا نصیب ہیں. بس دونوں اسی طرح سے آپس میں ٹوچن ہیں، جڑے ہوئے ہیں. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں.
بہرحال جو میں عرض کرنا چاہتا تھا شرم اپنا مدعا آسان لفظوں میں پیش کر سکا یا نہیں سمجھا سکا مجھے اس کی خبر نہیں ملی، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ میرے رسول نے باقاعدہ ایک نظام دیا ہے، اور وہ نظام ہے قرآن اور اہل بیت کی صورت میں ہدایت کا نظام. اب ان سے پیوستہ رہنا ہے، جڑے رہنا ہے. تو جو کریے گا، دو نظریے اسلام میں ہیں، ایک ہے خلافت کا نظریہ، ایک ہے ولایت کا نظریہ. اختلاف کی بات نہیں کر رہا، علم کی بات کر رہا ہوں. میں ہر ایک کے عقائد کا احترام کروں، میں تو مسیحوں کے عقائد کا بھی احترام کرتا ہوں، مسیح بھائیوں کے بھی عقائد کا احترام کرتے ہیں. جو خلافت کا سلسلہ نہ آگا جانا، خلافت کے پیرو کہتے ہیں کہ رسول خدا اپنے بعد نظام بنا کے نہیں گئے. ولایت کے پیرو کہتے ہیں کہ رسول اپنے بعد نظام بنا کے گئے. جو خلافت کے پیرو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب عادل ہیں. اور اس میں وہ ایک حدیث سند میں لاتے ہیں کہ رسول نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو تو ہدایت پا جاؤ گے. میں نے کہا اس میں تھوڑا سا گفتگو بھی کی تھی. اچھا آگے بڑھتے ہیں. جو ولایت کے پیرو ہیں وہ کہتے ہیں رسول نظام بنا کے گئے ہیں، اور وہ نظام یہی آیا ہے، یہی روایت ترقہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت دے کے گئے ہیں. اب جو کہتے تھے نظام نہیں، انہوں نے سقیفہ میں جمع ہو گئے کہ نظام بنایا، نظام حکومت. کثرت ادھر چلی گئی، قلت ادھر آ گئی، یعنی ادھر اقلیت ہو گئے ادھر زیادہ ہو گئے. اب چونکہ ادھر زیادہ ہو گئے تو اب اقلیت خاموشی اختیار کر گئی. پھر ایک منزل ایسی آئی کہ وہی نظام خلافت و ولایت مرج ہو گئی حضرت عمر کے شورا کے قائم کرنے کے بعد. حضرت عثمان جب خلیفہ بن گئے، حضرت عثمان کی دردناک قتل کے بعد کہ جو بلوائیوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا دارالخلافہ کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے ان کی زوجہ کی نگاہوں کے سامنے، اور اس کے محرکات کیا ہیں یقیناً وہ آپ کتابوں میں تاریخ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت عثمان کیوں بے دردی کے ساتھ یوں سے بھاگیے گئے. اس جرم نہیں پڑھنا چاہتا، اور بالکل وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوا. اور وہ نہ ہوتا تو اسلام شاید اتنا تفرقہ خلیج نہ پاتا. لیکن کچھ نادانوں کی نادانی، دشمن کی چالیں، یہودیوں کی سازشیں ایسی کار فرما ہوئیں کہ حضرت عثمان دارالعمارہ میں قتل کر دیے گئے خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے. 3 دن تک مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں تھا. مسلمان تھے، ہادی نہیں تھا، پیرو تھے، رہبر نہیں تھا. 3 دن بعد سب جمع ہو کے علی کے در پہ آئے اور کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. علی نے کہا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے رہی ہیں، جاؤ یہ خلافت کی لونڈی کسی اور سے بیاہ دو. علی اس سے عقد کرنے والا نہیں. یہ عربوں کے جملوں میں پوری پوری تاریخ ہوتی ہے، فساد و بلاغت کی تاریخیں ہوتی ہیں. ان میں سانے بھی تھے، پتا تھا علی کو کیسے، علی کی بات اپنی بات علی کو کیسے منوانی ہے. کہا علی اگر آپ ہماری بیعت نہیں لیں گے تو روز معاشر ہم رسول سے شکایت کریں گے کہ ہم ہدایت لینے آئے تھے، علی نے ہمیں ہدایت نہیں کی. اب جب یہ جملہ کہا گیا تو علی نے کہا ہاں اگر ہدایت لینے آئے ہو تو علی ہادی ہے، تمہیں ہدایت کے لیے تیار ہے. پھر علی نے ہاتھ بڑھایا، اصحاب پیغمبر نے علی کے ہاتھ پہ منبر مسجد نبوی میں بیعت کی. اب سارے مسلمان آ گئے علی کی بیعت میں، مدینے والے، مکے والے، بصرے والے، کوفہ والے. ابھی مدینے میں کچھ لوگوں کی ذاتی خواہشات بھی تھیں کہ ہمیں یہ ملے، جب وہ نہیں ملا تو انہوں نے علی کے مقابلے میں، اب بغاوت تو میں نہیں کہتا چونکہ صحابی باغی نہیں ہو سکتا، اب میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کہتا، میں درود پڑھوا کے آگے بڑھ جاتا ہوں. سلام علیکم و رحمۃ اللہ. مولا علی کو سجدے میں مسجد کوفہ میں شہید کیا جاتا ہے، جمل و صفین ہو چکی ہوتی ہے، تحکیم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. بس سن رہی ہوں میں، نتیجے تک پہنچ رہا ہوں، جلدی سے ختم کر رہا ہوں. علی کے بعد یہی امت مسلمہ حسن کے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہے، حسن کو تنہا کیا جاتا ہے، مجبور حسن
ہدایت کو نہیں خلافت کو واپس لوگوں کی گود میں پھینک دیتا ہے، لے جاؤ ہمیں حکومت سے غرض نہیں ہے، ہمیں حکومت الہی سے غرض ہے، خالی حکومت کرنے سے غرض نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص خلیفہ المسلمین ہو جاتا ہے، اہل بیت سے خلافت واپس اصحاب کی طرف بڑھ جاتی ہے بقول مورخین.
آگے منظر کیا آتی ہے، حسن کو زید سے شہید کیا جاتا ہے، سلسلہ ولایت حسین کی طرف منتقل ہوتا ہے، خلافت تھکتی ہے تو اپنے بعد یزید جیسے کو خلیفہ المسلمین بنا دیتی ہے، سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یزید واصل جہنم ہوتا ہے، اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلیفہ بنتا ہے، معاویہ بن یزید 6 ماہ بعد اس خلافت کی کرسی کو ٹھوکر مار کے یہ کہہ کے چلتا ہے جس کی سیڑھی پر حسین کا سر تشت میں رہا میں ایسی خلافت پہ لعنت بھیجتا ہوں،
یہ اس کے لفظ ہیں، میں ایسی خلافت پہ لعنت بھیجتا ہوں،
مجھے کہہ کے چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ بدبخت ترین انسان کہ جس کے باپ کو اس مصطفیٰ نے مدینے سے در بدر کیا تھا وہ خلیفۃ المسلمین ہو جاتے ہیں، اور مسلمان اصحاب پیغمبر تابعین تبع تابعین حضرت مروان اب رضی اللہ تو نہیں کہہ سکتا نا اس کو، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں. اب اسلام کا وہ تمسخر اڑتا ہے کہ اس کے بعد حکومت مسلمانوں کی ہوتی ہے اسلام نہیں ہوتا، یہ سلسلہ پھر جاری رہتا ہے، پھر بنو عباس آتے ہیں، پھر بنو تغلب آتے ہیں، پھر بنو فاطمہ آتے ہیں، اور پھر چلتے 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 وہ سلسلہ خلافت عثمانیہ پہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ ارتغل فلم جو بنی ہوئی ہے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا. اس کے بعد ابھی آ گیا ابوبکر بغدادی، اب خلیفۃ المسلمین تو وہ بنے، اب ان کو رضی اللہ کہوں یا نہ کہوں مجھے نہیں پتا، لیکن وہ خلیفۃ المسلمین واسطے جہنم ہونے کے بعد وہ خلافت جو عراق میں دہشت گردی کے نام پہ قائم ہوئی ختم ہو گئی. یہ جو سلسلہ ولایت تھا نا یہ چلتا ہوا حسن سے حسین، حسین سے سجاد، سجاد سے باقر، باقر سے کاظم، باقر سے صادق، صادق سے کاظم، کاظم سے رضا، رضا سے تقی، تقی سے نقی، نقی سے مہاسکری، عسکری سے حضرت حجت تک جا پہنچا. دو سو 255 ہجری ہے اور حجت خدا امامت کے منصب پہ آئے، اور ادھر حضرت کی گرفتاری کا حکم ہوا، ادھر سرداب سامرا میں غائب ہو گئے. اب یہاں پہ جسارتیں کرنے والے جسارتیں کرتے ہیں اور بکواسات بکتے ہیں اور ان کے اوپر 295 اے 298 اے نہیں لگتی، جبکہ مادی فاطمہ ہمارے لیے ویسے ہی ہے جیسے محمد مصطفیٰ. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مصطفیٰ کہہ گئے اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، یعنی علی بھی محمد ہے، مہدی بھی محمد ہے. بہرحال ہماری برداشت. اب یہاں پہ آ کے ولایت کے پیروں بھی تقسیم ہونے لگے، ابھی نہیں بات ہے. یہاں ولایت کے پیروں کے ساتھ امام پردہ غیبت میں گئے، فرمایا اب میرے بعد نائب اول ہیں، وہ تمہارے لیے ہدایت کے دروازے کو کھلا رکھیں گے، اب تم اپنے مسائل ان کے پاس لانا، یہ تمہارے مسائل کا حل دیں گے. قرآن کھلا نہیں رہے گا، قرآن کی تشریح ہمارے فرمین کی روشنی میں تمہیں یہ بتایا کریں گے. اب لوگ اپنے مسائل بتاتے، وہ امام کی برگاہ میں خط بھیجتے، امام اپنا جواب ارسال فرماتے. نائب اول کی رحلت ہوئی، نائب دوم کا انتخاب ہو گیا، نائب دوم کی رحلت ہوئی، نائب سوم حضرت حسین بن روح کا انتخاب ہو گیا، نائب سوم کی رحلت ہوئی، حضرت محمد بن علی ثمری نائب چہارم کا انتخاب ہو گیا. انتخاب مطلب نہیں، مولا نے منتخب کر دیا، انتخاب ووٹوں سے نہیں جو سقیفہ میں پڑے تھے، شورا سے نہیں جو بستر میں پڑے تھے، یہاں امام نے اپنی تائید کے ساتھ منتخب کر دیا. تو جو کریے گا، اب نائب رابع جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس کے بعد آیا مصطفیٰ کی طرح نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جب مصطفیٰ کے گئے تو کہہ گئے کہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، قرآن ہے اہل بیت ہیں. اب اہل بیت کا چوتھا نمائندہ ہے، یعنی اہل بیت کے اہل بیت کی افراد کا نمائندہ چوتھا نائب رابع دنیا سے جا رہا ہے. اب یہ 69 سال کا دورانیہ, اس 69 سال کے دورانیہ میں چیزیں ترتیب دے دی گئیں, کتابیں لکھ دی گئیں, منابع چھپ گئے, ایک نظام بن گیا. اب روایات کی تصحیح بندی ساری چیزیں ہو گئیں, اب چیزیں سب سامنے آ گئیں. اب روایت موجود ہے, آیت موجود ہے, روایت موجود ہے, آیت موجود ہے, روایت موجود ہے, آیت موجود ہے, مگر روایت کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے. اب علم علماء کے پاس ہے, علماء میں بھی وہ علماء ہیں کہ جو ہم جیسے طالب علموں کے درجے پہ بالکل نیچے درجے پہ, زیرو سے بھی, معائنہ سے بھی نیچے درجے پہ, پھر اس سے بڑے, پھر اس سے بڑے, پھر اس سے بڑے, پھر فقیہ کے درجے پہ, پھر فقیہ سے اگلے درجے پہ, کہ جو خود علم کا مرقع ہیں, علم کا مرقع. اب وہ ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا دیکھو میں تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہا, میرا نائب چہارم جا رہا ہے دنیا سے, اور میں غیبت سورا سے غیبت کبرا کی طرف منتقل ہو رہا ہوں, جس کا دورانیہ لمبا دورانیہ ہے. لیکن اب نظام ہو گیا ہے خلق, نظام ہو گیا ہے تخلیق. اب یہ ہے کہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے, ہم خدا کی طرف سے ان پر حجت ہیں. تم اپنے معاملات میں ان کی طرف رجوع کرنا, وہ تمہارے معاملات کو ہمارے فرمان کی روشنی میں حل کر دیا کرے. اور ایسا بھی ہوا کہیں ان سے غلطیاں بھی ہوئی, جیسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے پاس ایک سوال آیا, قریب کی بستی سے لوگ پہنچے, کہا کہ ہمارے ہاں ایک قضیہ ہو گیا, ایک مستور مر گئی, حاملہ تھی, درد زہمے تھی, انتقال ہو گیا, اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور نہیں جانتے زندہ ہے کہ مردہ ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے, بچے سمیت دفن کر دیں یا بچہ نکال کے دفن کریں؟ اب آغا نے سوچا یقین تو نہیں ہے کہ مردہ ہے, فرامین مسنون دیکھا, کوئی ایسا فرمان بھی موجود نہیں تھا. اب اس پر بات کیا کہ میت کو تکلیف پہنچانا حرام, تو غور و فکر کے بعد فرمایا کہ اس کو ایسے ہی دفن کر دو. دو سال بعد اسی بستی کے لوگ آئے, ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ, کہا کہ یہ بچہ آپ کی وجہ سے بچا ہے. اب آغا کو یاد ہے, شیخ ان کو یاد ہے, کہ میری وجہ سے بچہ ہے. کہا ہم اس طرح آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے تھے, آپ نے کہا پہلے تو یہ کہہ کے بھیجا کہ عورت کو دفن کر دو, پھر آپ نے پیچھے سے کسی گھوڑے سوار کو اپنے قاصد کو بھیجا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے آغا نے بھیجا ہے اور فرما رہے ہیں پیٹ پہ ہاتھ رکھو, اگر گرم ہے تو پیٹ کاٹ کے بچہ نکال کے پیٹ سے ہی دفن کر دو, اگر پیٹ سرد ٹھنڈا ہو چکا ہے تو ایسے ہی دفن کر دو. کہا ہم نے آپ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے, آپ کی بات پہ عمل کرتے ہوئے پیٹ پہ ہاتھ رکھا, پیٹ گرم تھا, ہم نے چھری سے ٹک لگا کے پیٹ سے بچہ نکال کے پیٹ کو سی کے دفن کر دیا, اور یہ وہی بچہ ہے. اب خاموش ہو گئے, کچھ نہ بولے, ضیافت کی, شکریہ ادا کیا, الوداع کیا اور دروازہ بند کر دیا کہ میری وجہ سے ایک نفس دنیا سے جا رہا تھا, اب میں فتویٰ نہیں دوں گا. امام آئے, کہا اے میرے بھائی صدوق, تم فتویٰ دو, ہم موجود ہیں, یعنی ہدایت کا راستہ بند نہیں ہے, ہدایت کا راستہ کھلا ہے, مگر ہمیں رجوع کرنا ہے کہ آیا ہدایت کے کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے, کیا علم والے کا یا جہالت والے کا؟ اگر علم والے کا کرنا ہے تو علماء سے رجوع کرنا ہوگا, اگر جہالت والا کرنا ہو تو مجھ جیسے دین فروش بہت ملیں گے. ایک درود و بھیبر محمد و آل محمد. یہ بھائی جو تقلید کا کہا جاتا ہے, یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ آپ کے گلے میں کوئی پٹا ڈال کے آپ کو کسی کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے, نہیں, یہ تقلید کے اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ آپ کو تیار کیا جا سکے کہ آج آپ کسی عالم کی بات کو مان کر فقہ کے احکام میں عمل کریں, تاکہ کل زندگی کے سارے معاملات میں امام کے حکم کو مان کے عمل کرنے کے قابل ہو سکیں. اور تقلید ایک فطرتی چیز ہے. اب دعوت وقت سمٹ چکا, مزید آگے نہیں بڑھتا, اور میں نے عرض کیا یہ ہماری مجالس وسیلہ ہدایت ہیں اور ان کو وسیلہ ہدایت رہنا چاہیے. اصل میں دو تین منٹ ہو جائیں تو مسئلہ تو نہیں ہے. ایک درود بھی ہے محمد والے, یہاں سے پہلے میں اسلام پورے میں حیدر روڈ مجلس پڑھتا ہوں صبح 8:30 سے 9:30,
تو ہمارے مسیح بھائیوں کے ایک وفد نے اور اہل سنت دیوبند اور اہل حدیث بھائیوں نے کہا کہ آغا صاحب آپ کے مجلس میں آنا چاہتے ہیں, تو وہ جگہ ذرا کھلی تھی تو میں نے یہاں کا بھی آپشن دی کہ یہاں بھی پڑھتا ہوں, مانگا منڈی میں پڑھتا ہوں, علی پور چٹھا میں پڑھتا ہوں, گجرا والے میں پڑھتا ہوں, اسلام پور میں پڑھتا ہوں, یہ ٹائم کا آپ جہاں بھی آئیں بسم اللہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو ان کو ٹائم وہ سوٹ کرتا تھا اسلام پورے والا, تو وہاں دو دن پہلے تشریف لائے تھے. ابھی مجھے بھی ان کے یہاں جانا ہے, بھائیوں نے بلوایا ہوا ہے. تو مسرن یہ کہ جو بشپ آف پاکستان ہیں ہمارے اس مسیح بھائیوں کے سب سے بڑے بشپ ہیں پاکستان کے کیتھیڈرل, وہ تشریف لائے ہوئے تھے. ان کے ساتھ ہمارے جامع قادسیہ کے جو بزرگوار وہ تھے, ساتھ میں دیوبندیت کے بہت بڑے عالم دین موجود تھے. تو مجلس ختم ہوئی, زیارت ہو گئی, تو لوگ موجود تھے, تو میں مائک پر کہا کہ اگر آپ بیٹھیں تو ہم ان سے بھی استفادہ کریں, یہ بڑی بڑی شخصیات مجلس میں تشریف لائی ہیں, تو چلیں امام حسین کے متعلق ان کے بھی جو ہیں خیالات سے ہم استفادہ کریں. چاہے اللہ صاحب تو مومنین نے محبت کی, سارے مومنین تقریباً 80-90% بیٹھ گئے اور انہوں نے پھر کرسیاں لگوائی, میں نے ان کے لیے گفتگو ہوئی تھوڑی تھوڑی دو دو منٹ کی حساب. تو ہمارے ایک بھائی نے, اہل حدیث بھائی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے مجلس سنی, بڑا لطف آیا, کچھ باتوں میں مجھے طرح اختلاف بھی تھا لیکن میں نے برداشت کیا. تو اب ان کی کل مجھے رات کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اعلیٰ صاحب کل آپ جمعے کے خطبے میں ہمارے یہاں جمعہ پڑھا سکتے ہیں. مجھے تو کوئی حرض نہیں, لیکن میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا چونکہ میں نے اس وقت پہ مجلس پڑھنی ہے, جمعے کے بعد میں گفتگو کے لیے آ سکتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ پھر نماز جمعہ کے بعد ہمارے یہاں گفتگو کے لیے آئیں گے. تو میں نے ابھی یہاں سے باہر ہو کے وہاں پہ دو بجے تک پہنچنا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ آپ نے کچھ برداشت کیا تھا, وہ آپ نے برداشت کیا کیا تھا تاکہ مجھے خبر ہو, ایسی گفتگو نہ کریں کہ وہاں آپ اکیلے نے برداشت کیا, یہاں آپ کے سینکڑوں لوگوں کو برداشت کرنا پڑے. تو انہوں نے کہا آپ نے مسائل پڑھتے ہوئے کہا کہ علی اصغر بولا تھا, وہ ایک بچہ کیسے بول سکتا ہے علامہ صاحب؟ میں کہا جی یقین کریں, خدا کی قسم میرا یقین ہے بچہ نہیں بول سکتا. بچہ تب بولے گا جب اس کا ذہن بولنے کے قابل ہوگا, مگر اگر خدا چاہے نا تو یوسف کا دست شفقت اگر قسین کے سر پہ آ جائے, قسین بول سکتا ہے تو حسین کے ہاتھوں پہ صغیر بول سکتا. یہ فون کون سے بات ہوئی میری, کہتے ہیں دوسرا یہ تھا, وہ میں نے یہاں بھی وہ بات سنائی تھی معجزہ, وہ جو یہودی کے ساتھ سفر میں اور چادر پھیلائی اور پانی کی اوپر سیل بن گئی اور گھوڑا, وہ کہنے لگے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا, وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ نے کہا کہ علی کا گھوڑا پانی کے اوپر چلا, علی کا گھوڑا پانی کے اوپر چلا, یہ گھوڑا پانی کے اوپر کیسے چل سکتا ہے؟ ایسی باتیں تو لوگوں میں بیٹھ کے علامہ صاحب نہیں کرنی چاہیے نا, جن کا سر و پیر نہ ہو. میں کہ یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے, بالکل نہیں کرنی چاہیے جو سر و پیر نہ ہو. میں کہ سنیے, فون پہ بات ہو رہی تھی, فون پہ اور انداز ہوتا ہے, یہاں بیان کا شاید تھوڑا سا چینج ہوگا, لفظ تبدیل ہو جائیں گے, مفہوم وہی ہے جو میں نے بیان کیا بھائی سے, دوست سے میرے. میں نے کہا مولانا صاحب حضرت سنیے, قرآن میں سلیمان کے لیے اللہ نے کہا ہم نے سلیمان کو مملکت عظیم عطا کی, ہم نے سلیمان کو مملکت عظیم, صحیح کہا؟ قرآن میں ہے تو اس میں صحیح کہا کہ کیا سوال ہوا؟ سن گئے آپ؟ میں کہا اچھا میں نے کہا اس کی حکومت کا کوئی اللہ نے منظر کشی بھی جو قرآن میں کی ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ ہوا میں کپڑا بچھاتے تھے, اس کے اوپر چڑھ بیٹھتے تھے, وہ سفر کرتا تھا 24 گھنٹوں میں, 6 ماہ کا سفر کر لیتا تھا, رات اور دن میں 6 ماہ کا سفر, یعنی پورا جہاز حضرت سلیمان کو اللہ نے دے دیا تھا, ٹھیک ہو گیا, 24 گھنٹوں میں 6 ماہ کا سفر طے کر لیتا تھا. ابھی تک میرے خیال میں اتنا سپیڈی ہمارے پاس بھی کوئی بوئنگ تارا نہیں ہوگا جو سلیمان کے پاس بوئنگ تارا تھا. انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہے, قرآن کی آیت میں ہے کہ حضرت سلیمان تخت پہ بیٹھتے تھے, وہ فضا اڑ جاتا تھا, شاید ایک مرتبہ اڑا ہے. میں چلے ایک مرتبہ تو اڑا ہو گیا, اڑا تو ہے نا, اچھا دوسری سنیے گا. میں نے بزرگوار سے عرض کی, میں کہا بھائی جان میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت سلیمان کی گود میں سایہ آ رہا تھا, یعنی جگہ تھی خالی, دھوپ پڑی, تو دیکھا سر اٹھا کے دیکھا تو کہا ہدہد کہاں ہے, میں ہدہد کو سزا دوں گا. پرندے چھاؤں کر کے چل رہے تھے, ہدہد گیا, جگہ خالی تھی, دھوپ پڑی, نبی متوجہ ہوئے ہدہد نہیں ہے, ہدہد پلٹ کے کہاں گئے تھے,
का एक मलका का महल देख के आया हूँ, वो बड़ी प्यारी हुकूमत कर रही है, बल्कीस उसका नाम है। कहा वो मलका आई थी, बस मुख्तसर करो, मलका जब आई थी, मलका जब आई थी तो कसरे सुलेमान में दाखिल होते हुए, कसरे सुलेमान में दाखिल होते हुए वो अलहदा बातें हैं कि सुलेमान के हाथ पे चुनटी भी बोली, सुलेमान परिंदों के साथ बोला, सुलेमान की जिनों पे हुकूमत थी, वो आतई नहु मुल्कन अजीमा का मिसाक है सुलेमान, सिर्फ ये ज़हन में रहे, वो आतई नहु मुल्कन अजीमा, हमने इसको मुमलिकते सिर्फ अजीम अता की है, यानी नबी है, हवा के दोष पे हुकूमत, जिनों पे हुकूमत, बशरियत पे हुकूमत, परिंदों पे हुकूमत, चरिंद पे हुकूमत, हशरातुल अर्ज पे हुकूमत, सारी हुकूमत मिला के है मुल्कन अजीमा का मालिक। जब इसकी मेहमान बल्कीस इसकी दावत पे आई है ना, तो उसने अपनी पिंडली खोली, यानी शलवार उठा के फर्श पे पांव रखना चाहा, पता लगा ये पानी नहीं है, बाद में पता लगा ये पानी नहीं है, शीशे का फर्श है, तो शर्मिंदा हुई। तो जो करिएगा, इस्लाम में जब शर्मिंदा हुई, हजरत सुलेमान ने महसूस किया कि मेरे मादियत की रोब उसके ऊपर बैठा है, मादियत का रोब मतलब वो मरवूब करना चाहती थी सोने चांदी के तोहफों से, इन्होंने उसको मरवूब किया, ऐसी चीज जो उसके पास भी ना थी, सोने का फर्श बिछवा के जिन्नों के जरिए से, लेकिन वो रोब उस फर्श का था, सुलेमान का नहीं, रूहानियत नबूवत का फर्श नहीं था, ममलिकत सुलेमान का रोब था, स्लिप हो गया, रूहानियत नबूवत का रोब नहीं बना, ममलिकत का रोब बना, नबूवत का रोब रह गया, बादशाहत का रोब जम गया। अब अल्लाह के नबी ने मेहनत की थी नबूवत का रोब बिठाने के लिए, अब इस्लामे के हजरत सुलेमान दरे कसर पे है, वो सेने कसर को अबूर कर रही है, अब जब उसने पिंडलियों को कपड़ा हटाया कि पांव में पानी रखने लगी हूं, पता लगा ये पानी नहीं है, फर्श है, और वो भी शीशे का है, ऐसे लगा जैसे पानी में पांव रख रही हूं, पांव पानी के ऊपर चलती हुई आ रही हूं, बस अब शर्म व हया से जब इंसान करामत के साथ चले ना, तो ऐसा कदम उठा के चलता है, मगर जब शर्मिंदा हो जाए तेज कदम उठा के चलता है। अब जब बल्कि शर्मिंदा हुई ना, तेज कदम उठाने लगी, अब सुलेमान को एहसास हुआ कि मेरी ममलिकत का रोल इसमें बैठा है, नबूवत का नहीं। इस मंजिल तक पता नहीं आप मेरे साथ चले हैं या नहीं चले, बादशाहत का रोब बैठा है, नबूवत का रोब नहीं बैठा। नबी चाहता है ये मेरी नबूवत से मरूब हो ताकि इस्लाम लाए, ममलिकत से मरूब हो गए फकत जजिया ना दे मुझे। अब नबी ने कहा ये तो मेरी ममलिकत से मरूब हुई, अब क्या करूं। पास आसमे बर्चिया खड़ा था, कहा जैसा तख्त इसका है ना वैसा किसी का नहीं। अब जाओ तारीखें उठा के देखो, तफसीरें उठा के देखो, एक मर्तबा भी आसफ बर्खिया यमन नहीं गया था, तख्ते बल्कीस पर बल्कीस के सिवा कोई नहीं बैठा था। इसको किसने बता दिया कि जैसा इसका तख्त है वैसा किसी का तख्त नहीं, और नहीं किया आज, जैसा बल्कीस का तख्त है ऐसा गया तो है नहीं, देखा तो है नहीं, क्यों कह रहा है, जानता है तो कह रहा है। तो जो करिएगा, तो जो करिएगा, अगली मंजर पे कहा अच्छा तो फिर वो कौन लाएगा, कितनी देर में चाहिए कि वो सामने आ रही है, ये यहां पे आपस में खड़ी बातें कर रहे हैं, देव कर देव कह रहा है मैं महीने में लाऊंगा, बंदे खुदा वो सामने आ रही है, जिन कहते हैं छह महीने, छह दिनों में, सात दिनों में, एक दिन में, चौबीस घंटे में, बारह घंटे, पांच घंटे, चार घंटे। आसिफ बरखिया ने कहा आम छिड़कने से पहले, मैंने बुजुर्गवार से बस पिछली बात नहीं की, अगली बात की, मैंने कहा जी वो तख्त जब बल्कीस ने पांव रखा और शर्मिंदा हुई तो खुदा के नबी ने समझा कि ये मेरी नबूवत से नहीं, मेरी हुकूमत से मरऊब हुई है, मैं नबूवत से मरऊब करूं तो कैसे करूं कि वो रूहानियत के बगैर नहीं हो सकती। तो आसिफ बरखिया ने कहा तख्त मंगवा ले, कहा कौन लाएगा, कहा मैं लाऊंगा चश्मे जदन से पहले, कहा उसने चश्मे जदन से कहा पहले लाऊंगा, कहा नहीं तख्त अंदर था, आपने गौर नहीं किया, तख्त अंदर था, इधर अरादा किया उधर तख्त आ गया। मैंने कहा सुलेमान कितना बड़ा नबी है, सुलेमान वक्त इतना नबी है कि उसके पास मिनल किताब इल्म है, यानी किताब के जूस का इल्म, और मेरे इमाम अली के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा वाताइना हुवा कलकुल्ला शैन आसैनहु फी इमाम मुबीन, हर किस्म का इल्म अली में एहसा कर दिया। مسلمان نے کہا نہیں نہیں شاہ جی وہ تو دیکھیں وہ تو قرآن کے بارے میں کہ ہم نے ہر قسم کا علم قرآن میں احصا کر دیا. میں کہا چلو یہ بھی بات صحیح ہوگی, آپ کی صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا القرآن ما علی ما علی ما القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. کہا وہ تو بات ٹھیک ہو گئی, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جو کہے گا وہی کہے گا جو قرآن کہے گا, توجہ کریے گا. بزرگوار کہنے لگے شاہ جی کچھ سمجھ میں آ گیا, کچھ سمجھ میں آیا لیکن بتا دو. میں کہا دیکھو اگر سلیمان نبی کا وصی اس منزل پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں میل کا تخت اٹھا کر بازر سلیمان میں آنکھ جھپکنے سے پہلے بلقیس کے سین سے گزر کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے سامنے پڑا تھا اور بلقیس پریشان ہو کے کہنے لگی یہ میرے تخت کے سوا کوئی اور تخت نہیں ہو سکتا, یہ تو میرا تخت ہے. کہا اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میرا جانشین بھی یہ وہاں سے ابھی تیرے آنے سے پہلے لے آیا ہے. توجہ کرنا, اگر سلیمان جس کے پاس مملکت عظیم کی حکومت ہے اس کے وصی کی یہ طاقت ہے کہ وہ تخت کو لا سکتا ہے, تو جس نبی کے پاس صرف مملکت عظیم کی نہیں, یہاں تک فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تیری فقط جنوں پہ نہیں, انسانوں پہ نہیں, چرند پہ نہیں, پرند پہ نہیں, اشاعت الارض پہ نہیں, محمد میں رب العالمین ہوں, تو رحمۃ للعالمین. محمد تو رحمت للعالمین ہے, جس نبی کی عالمین پہ حکومت ہو اس کے وصی کو پھر زیب دیتا ہے کہ اس کا گھوڑا چاہے تو پانی پہ چلے چاہے ہوا میں اڑے. سننا جملہ سننا, میں نے جب یہ کہا نا آغا جی پھر اس کے نبی کے وصی کو زیب دیتا ہے کہ اس کا گھوڑا چاہے پانی پہ چلے چاہے ہوا میں اڑے. کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی, اس لیے ہم اب لڑکوں سے کہتے ہیں شیعوں کی مجلسوں میں نہ جایا کرو. کیا تم سانو نہیں چڈا منڈے کتنے چڈو گے؟ میں نے کہا میں اپنی مجلس میں بتا کے آؤں گا کہ میں وہاں پہ نماز جمعہ میں جا رہا ہوں گفتگو کے لیے. کہتے پھر بات تھوڑے لوگ سن لیں گے. میں کہ سارے لوگ کیوں نہیں سنیں گے؟ میں کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں سے نہیں کہا کہ فلاں محفل میں نہ جاؤ, فلاں محفل میں نہ جاؤ. کیوں نہیں کہتے؟ توجہ کرنا, کیونکہ ہمیں یقین ہے یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ایمان کی نعمت سے سرشار بچے ہیں, اس لیے ان کو کہتے ہیں جہاں دل چاہے جاؤ, ان کی سنو, یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اور ہمارا ایمان ہے, ہم ہیں ایمان والے, ہم ہیں ایمان والے. اور ہمارے مولا نے کہا تھا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, چاہے منافق کے سینے سے ملے لے لو. شبیب رحمت ہونی ہے آج, شبیب رحمت ہونی, علم برحمت, پانی بھی پہلے مسائل نہیں پڑھا ہوگا, حضرت عباس کے مسائل پڑھے تو نہیں یہاں پر نہیں
نہیں میں نہیں بڑھا ہوگا.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم
صلی اللہ علیہ وسلم. بس میرے بھائی جایا کرو, محفل میلاد ہو تو جایا کرو, حسین کے نام پہ کہیں بھی پروگرام ہو تو جایا کرو, رسول کے نام پہ پروگرام ہو تو جایا کرو, ضرور جایا کرو. اور خدا کی قسم آغا جان جس طرح شاعر خداوند ہدایت کا وسیلہ ہے نا, اسی طرح شاعر حسینی بھی وسیلہ ہدایت ہے. شاعر خداوند خدا نے کعبہ کو نہیں کہا انہا اولا بائی دن گزر ناس کے وقعہ, ہم نے مکہ کی سرزمین پر اپنا پہلا گھر بنایا. ہدن یہ ہدایت کا سامان ہے, جیسے وہ شاعر خدا ہے نا مکہ کا کعبہ, ایسی یہ مجالس شبیر بھی شاعر خدا ہے. یہ واقعی ہدایت کا راستہ ہے. دیکھیں نا ایک بھائی کو تھوڑی سی تو ایک طرف سوچ بوجھ ہوئی نا, اب وہ متوجہ ہوں گے, سفر کریں گے, کسی منزل پہ چلیں گے. بس عزیزو جیسے یہ مجالس شبیر ہدایت کا سوا ہے نا, ایسے ہی علم عباس بھی ہدایت کا سوا ہے. یہ علم گواہی دیتا ہے. مجھے خبر ہوتی کہ علم میرے ذہن میں نہیں تھا کہ برآمد ہونا ہوتا تو میں اس پہ بھی بات کرتا, ایک جو وقت سمٹ چکا تو میں اس سے بات نہیں کروں گا. خدا کی قسم علم سب نے اٹھائے.
حضرت شیش نے علم اٹھایا، ابراہیم نے علم اٹھایا، محمد مصطفیٰ نے عکاظ کے میلے میں جو جنگ چھڑی اس میں بنی ہاشم کی طرف سے علم بردار بنے، علی ساری زندگی علم اٹھاتے رہے، عقیل جعفر سارے علم اٹھاتے رہے، امیر حمزہ اسلام کا پہلا علم بردار حضرت امیر حمزہ سلام اللہ علیہ، حضرت امیر حمزہ ابو ایوب انصاری علم دار رہے، اسی طرح بہت سے علم دار رہے، لیکن تاریخ بشریت میں علم دار وقت کے ساتھ علم دار رہتا ہے، علم ہاتھ میں ہو تو علم دار ہوتا ہے۔ میرا سلام ہو حسین کے بھائی عباس تجھے حجو اکبر اللہ، تیرے ہاتھ کٹ گئے قیامت تک علم داری اپنے نام کا لیا، حجو اکبر اللہ۔ علی نے خیبر میں پتھر میں علم گاڑا تھا، حسین نے کربلا میں، عباس نے کربلا میں پانی پہ علم گاڑا، اور عزادارو آج بھی یہ علم عباس ہی سے منسوب ہے۔ عزادارو بس اتنا عرض کرتا ہوں، حسین نے عباس کو اجازت دے دی لیکن ایک شرط کے ساتھ، عباس اپنی بہن سے اجازت لے لو۔ چلا عباس خیمہ ثانی زہرا کے بعد آ کے رک گیا عباس، قدموں کی چاپ بہن نہ پہچانے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہن زینب جیسی، بھائی عباس جیسا، تھوڑی دیر رکا رہانا، اتنے میں اندر سے آواز آئی، عباس میں جانتی ہوں تو در پہ کھڑا ہے، اور آیا ہے سوالی بن کے، چلا بہن کا خیمہ ہے۔ پھر بی بی باہر نکلی، ہاتھ تھاما، بھائی کو لے کے اندر آئی۔ میرے استاد بزرگ فرمایا کرتے تھے، بی بی نے اپنی مسند کو سیدھا کیا، کہا عباس بیٹھ۔ عباس نے ہاتھ جوڑے، تو زہرا کی بیٹی، میں کنیز کا بیٹا، میری مجال میں آپ کی مسند میں بیٹھوں؟ کہا عباس نہیں، آج تو علی بن کر بیٹھ، تو میری بابے کی شکل والا ہے نا، تو علی بن کے بیٹھ، میں زینب بن کے خاک شفا میں بیٹھوں گی۔ خدا جانے عباس نے کیسے دیکھا، عباس مسند پہ ہے، زینب زمین پہ بیٹھ گئی، ترپا عباس، لیکن امر تھا نا حکم کے سامنے کیا۔ بی بی نے بات شروع کی، عباس میں چھوٹی سی تھی، میرے سر سے مکنا اتر گیا، میری غیرت کے سلطان باپ کی نکاح میرے سر پہ آ پڑی، فرماتے میرا باپ تیز قدم اٹھا کے آئے، مجھے ہاتھوں پہ اٹھایا، میرے سر پہ بوسا دیا، میرا مکنا سیدھا کیا، کہا میں چار سال کی تھی، میرے باپ نے میری پیشانی چومی، رخسار چومے، دہن پہ بوسا دیا، کہا خدا جانے کیا، میرے بابے نے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، کبھی دائیں ہاتھ کا بوسا، کبھی بائیں ہاتھ کا بوسا، کہا اس طرح سے بوسا دینے لگے، میں گھبرا گئی، میں نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہو، پیشانی پہ بوسا دینا سمجھ میں آتا ہے، سر پہ بوسا دینا سمجھ میں آتا ہے، بابا رخسار چومنے سمجھ میں آتے ہیں، بابا یہ ہاتھ کیوں چوم رہا ہے، بابا اس طرح ہاتھ کیوں چوم رہا ہے؟ آواز آئی، زینب ایک زمانہ آئے گا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی، تیری چادر چھین لی جائے گی، زینب تجھے شرابی سے کلام کرنا ہوگی۔ کہا عباس سنے گا؟ پھر ایک وقت ایسا آیا، میرے باپ کا گھر میرے بھائیوں سے بڑھ گیا، کہا میرے 18 بھائی ہو گئے اور جوانی کے مراحل میں داخل ہونے لگے، کہا پھر میں اپنے 18 بھائیوں کو اپنے باپ کے گھر میں دیکھتی تھی نا عباس، اور ان کی قطار میں جب تو نظر آتا تھا نا، میں سوچا کرتی تھی میرا باپ سچا ہے، مجھے میرا باپ سچا ہے، مگر عباس میں دیکھتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال کے بھائی کے ہاتھ میں رسیاں ڈالے، جس کا عباس جیسا زندہ ہو، کس کی مجال اس کے سر سے چادر اتارے، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال اس کو مجبور کرے کہ وہ یزید کے سامنے قیدی بنے، ایسے کھڑی ہو اور یزید اشارہ کرے ان میں زینب کون ہے؟ عزادارو سنو گے، کا عباس اب یقین ہو گیا، میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی آئیں گی، شرابی سے کلام بھی کرنا پڑے گا۔ چلا عباس، نہیں بیان کرتا کیسے فرات پہ آیا، نہیں بیان کرتا کیسے مشک بھری، پانی کو پانی کے منہ پہ مارا اور چلا پیاسا فرات کے کنارے سے، فرات کے کنارے سے پیاسا چلا۔ عزادارو ایک مرتبہ شدایا بازو، پھر بایا بازو، پھر مشک، عزادارو پھر سب کچھ لوٹ گیا، ایک ہی آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، مولا حسین غریب بھائی کا آخری سلام قبول کر۔ عزادارو اب عباس بلائے یا سلام کرے اور حسین جواب نہ دے، روایت کہتی ہے کمر پہ غریب نے ہاتھ رکھے صرف اتنا کہا قد انکسرت ظہری، ہائے او میرا ویر میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی بھائیوں کی کمر کا زور ہوتے ہیں نا، خدا کی قسم چلے حسین سرحانے عباس کے آئے، ایک مرتبہ عباس کے شگافتہ سر کو باندھا، زانوں پہ رکھا، عباس نے سر زانوں سے ہٹا دیا۔ سنی ہوئی باتیں ہیں، مسائل نیا تو ہو نہیں سکتا نا، وہی روایتیں ہیں، لیکن یہ معجزہ ہے آل محمد کا۔ جیسے قرآن کا ذکر پرانا نہیں ہوتا، اہل بیت کا ذکر بھی پرانا نہیں ہوتا، عزاداروں سر ہٹا لیا، حسین نے سر اٹھایا پھر زانوں پہ رکھا، عباس نے پھر ہٹایا، تیسری مرتبہ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا بلال تیرا سر شگافتہ ہے، زانوں سے ہٹانا، کہا مولا کیوں نہ ہٹاؤں، مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، میرا بھی کون سا منظر؟ کہا مولا مجھے میرے بابا نے بتایا تھا، میرے بابا علی نے مجھے بتایا تھا کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا نا، ان کا سر میرے بابا علی کے زانوں پہ تھا۔ مولا میں دیکھ رہا تھا جب میرے بابا کا آخری وقت تھا نا، ان کا سر میرے مولا حسن کے زانوں پہ تھا۔ مولا میری آنکھیں گواہ ہیں، جب میرے مولا حسن کا آخری وقت تھا نا، ان کا سر آپ کے زانوں یا دھر پہ تھا۔ مولا ابھی تھوڑی دیر بعد، سننا ذرا، ابھی تھوڑی دیر بعد، ہائے تیری وفا کے عباس سے قربان جا۔ خدا کی قسم کسی عالم نے خوب کہا کہ قابیل کے ظلم کے بعد بھائیوں کا بھائیوں پہ اعتماد ختم ہو گیا تھا، اے عباس تو نے بھائیوں کا بھائیوں پہ اعتماد بنا دیا۔ عزتداروں سنو گے، کہا مولا رسول کا سر میرے بابا کے، میرے بابا کا سر میرے مولا حسن کے، میرے مولا حسن کا سر آپ کے زانوں پہ۔ مولا ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کا بھی آخری وقت ہوگا، آپ کا سر خاک کربلا پہ ہو آخری لحظے میں، اور میرا سر آپ کے زانوں پہ ہو، وفا کو زیب نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ حسین کی اونچی آواز آئی، عباس تجھے کس نے کہا کہ میرا سر خاک کربلا پہ ہوگا؟ ارے میرا سر تو میری ماں زارا کی گود میں ہوگا، شبر کی خنجر چلیں گے، لدا آئے گی نابار، میں نے چکیا پیس پیس کے پالا۔ اجرکم اللہ، زادارو گریہ بلند ہو گیا، عبادت ہو گئی، لیکن ایک منزل مزید بلند کرو۔ عزادارو اتنے میں عباس کے چہرے پہ موت کا پسینہ آیا، دعا کرو کبھی کسی جوان بھائی کی جان کسی بوڑھے بھائی کی گود میں نہ نکلے۔ عزادارو دعا کرو کسی جوان بھائی کا جنازہ کسی بوڑھے بھائی کے سامنے نہ ہو، کوئی بوڑھا بھائی کسی جوان بھائی کی جسد سے جنون نکلتے ہوئے نہ دیکھے۔ اب جو پسینہ دیکھا نا، ایک مرتبہ حسین گھبرا گیا، عباس عباس دنیا نہ چھوڑنا، عباس میں تنہا رہ جاؤں گا، عباس ابھی نہ جانا، میں تنہا رہ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ عباس کے لب ہلے، میرے لال تو مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کہ مولا دو حسرتیں ہیں، دو حسرتیں، ہاں میرا ویر کہہ تو جو کہے گا حسین پوری کرے گا۔ کہ مولا زیادہ نہیں، پہلی حسرت یہ ہے میرا لاشا خیام میں نہ لے جانا، میرا ویر میں تو اکبر کا لاشا بھی اٹھا لے گیا، تیرا یہاں چھوڑ جاؤں؟ کہاں مولا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، کہے گی چچا پانی لے لے گئے تھے، میرا حسر مر رہا، میں کیا جواب دوں گا؟ اچھا میرا ویر دوسری حسرت، کہا مولا دوسری حسرت یہ ہے جب میں دنیا میں آیا تھا نا، سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، میں نے بابا علی کے ہاتھوں پہ بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، مولا حسن کے ہاتھوں پہ بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، آپ کے ہاتھوں پہ جب آیا تھا آپ کے ہاتھوں کے لمس سے میں نے آنکھیں کھولی تھی، آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، آخری خواہش یہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی آپ کا چہرہ دیکھوں۔ عزاداروں خاطر کا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا آنکھ ضائع، دوسرے سر پہ برز لگا آنکھ میں خون اور ریت جمع ہو گئی۔ حسین نے کمال محبت سے بھائی کی آنکھ کو صاف کیا، عباس نے آنکھ کھول کے دیکھا اور آنکھ کو بند کر لیا، آنکھ سے آنسو نکلا، حسین تڑپ گیا، عباس میری حسرت پوری کرنا، ایسے چھوڑ کے نہ جانا۔ آواز آئی مولا جا نہیں رہا، کہا پھر آنکھ کیوں نہیں کھولتا؟ کہا کیسے کھولوں، مجھے اب احساس ہوا جس کا عباس مارا جائے وہ ایسے غریب ہو جاتا ہے۔ اللہ خدا اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو عباس وہ باب الحوائج ہے جس کے بازو کٹ گئے، مگر آج بھی اس کا وسیلہ خدا کے سامنے کرو نا،
تو خدا اس دعا کو پورا کرتا ہے. آنسو آنکھوں میں ہو, دعا خدا سے ہو, وسیلہ علم عباس ہو, دعا رد نہیں ہوتی. اپنی دعائیں ذہن میں لے آؤ, کوشش کرو اور گریہ بلند ہو, علم استقبال ہو اس علم کا, تو آنسو ہو اور گریہ اور آئے عباس ہو. بس جملہ سننا زادارو, ایک روایت مزید عرض کروں گا. زادارو سنو جملہ کا, عباس آنکھیں کھول, کا مولا کیسے کھولو, تیری غربت کی وجہ سے تیرا چہرہ دیکھا نہیں جاتا. عباس اور کوئی حسرت کا مولا نہیں, اب کوئی حسرت نہیں رہ گئی, آخر تیرا چہرہ دیکھا کوئی حسرت نہیں. میر مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ میری بھی کوئی حسرت ہے. کا مولا یہ کنیز کا بیٹا بازو کٹ گئے, جسم زخمی ہے, رقبہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا, مولا سر چکاتا ہے, ایسی حالت میں کیا. ایک مولا تو حکم کر, عباس سے جو بن پڑی نا حکم کر, آواز آئی, عباس میرے دل میں حسرت رہی, تجھ جیسا وفا شعار بھائی ساری زندگی مجھے مولا کہتا رہا, میرے دل میں خواہش کبھی تو تو مجھے بھائی کہے نا. اجر و قبل اللہ, اجر و قبل اللہ, خدا اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. بھائیوں کے بھائی سلامت رہے, بہنوں کے بھائی سلامت رہے. خدا کی قسم عزادارو, اس کے سوا اور کیا کہوں. عزادارو سننا جملہ, ایک مرتبہ کہا مجھے بھائی کہے, آواز ہے مولا وفا کو زیب نہیں دیتا, مولا حسن پجشتا ہے وہ آپ کو بھائی کہے. کہا عباس میں تیرا امام ہو کے تجھے کہتا ہوں میری حسرت کو پورا کر. جب امام ہونے کا حکم ہوا نا, اب لب عباس میں حرکت آئی. ایک روایت میں نے اور پڑھنی ہے, لب عباس میں حرکت آئی, آواز آئی, ہائے ہو میرا کربلا کا غریب بھائی, ہائے ہو میری اکبر کا موت کا مارا بھائی, ہائے ہو دشمنوں نے گھرا ہوا بھائی, ہائے ہو بہنوں کی چادروں کی فکر والا بھائی. عزادارو ابھی عباس کے لفظ ختم نہیں ہوئے کہ در خیمہ سے ندا آئی, میں شریکت الحسین. اس کو بھائی کہا تو مجھے بہن نہیں کہے گا, منہ بڑا خیام کی طرف, ہائے ہو میری قیدن بہن, ہائے ہو شرابی سے مجبور کلام کرنے پہ. عزادارو سننا جملہ, اتنے میں حسین نے کیا دیکھا کہ عباس کے چہرے پہ بس ختم ہو گیا مسائل, گریہ ہو گیا. روایت سنو زہدوں کو تمام, عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کہا عباس تو مسکرا رہا ہے؟ کہا ہاں مولا کوئی میرے سر سہلا رہا ہے. آواز آئی سلام کر, نانا رسول اللہ آ گئے. کہا کوئی شانے تھپ تھپا رہا ہے؟ کہا عباس سلام کر, بابا علی آ گئے. کہا مولا کسی نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے؟ کہا سلام کر بھیا حسن آ گئے. کہا مولا کوئی پاؤں کی جانب؟ کہا پاؤں سمیٹ میری ماں زارا بقیہ چھوڑ کے تیرے استقبال کے لیے کربلا گئی. فاطمہ حسین